نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، سمال اليتامى عصمة للأرامل، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ انتظام و انصرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہم لا یأتی الحسنات الا انت ولا یرفع السیئات الا انت لا حول ولا قوة الا انت یا رب العالمین. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، اس درس تعلیم و تربیت کے حوالے سے جس کا عنوان درس تعلیم و تربیت ہے، اس درس کے اغراض و مقاصد اور اس کے داعیات اور محرکات اور انعقاد کے سبب کو آپ حضرات نے ابھی بڑی تفصیل کے ساتھ سماعت فرمایا. ہم ایک تسلسل کے ساتھ گزشتہ تقریباً 3 سے 4 پروگرام میں اللہ رب العالمین کی محبت اور بالخصوص اللہ رب العالمین نے انسانوں میں مومنین کو جو مختص فرمایا اپنی دین کی تبلیغ، تشہیر اور اس دین کی دعوت و ارشاد کے لیے، تو جو اس دین کی دعوت و ارشاد کے لیے مبلغ یعنی امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر فرد دین کا مبلغ ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اور قرآن مجید فرقان حمید کے وہ پیغام جو ہماری فطرت کو برنگیختہ کرنے کے لیے، ہمارے باطن سے اٹھنے والی ہر آواز اور ہر صدا اور ہر استعداء کا کامل جواب جو قرآن مجید دیتا ہے، ہم ہنگامہ زندگی کے اندر کھو کر ضمیر سے اٹھنے والی آواز، فطرت کے تقاضے، اس سے یکسر ہم اپنا منہ موڑے ہوئے ہیں، جس کی بنا پر اسلامی تعلیمات نے ہمارے ظاہر پر تو اثر کیا لیکن ہمارا باطن اس سے یکسر محروم ہے، جس کی بنا پر ہمارے قول اور فعل میں تضاد، جس کی بنا پر ہماری اخلاص کے اندر ہماری لالچ، ہمارے کوئی بھی کام کے اندر ہماری لالچ، ہماری ذاتی انا، ہمارا ذاتی مقصد کا ایک جال ہے جس کے اندر ہم اخلاص کو تلاش کرتے ہیں، جس میں ہم اللہ کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، جس میں ہم اللہ کی راہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن جو خول ہم نے اپنے اوپر اپنے باطنی امراض کی بنا پر بنا رکھا ہے، تو کثرت ذکر کے باوجود دل ذاکر نہیں ہوتا، اور کثرت فکر کے باوجود فطرت کی فکر کو قرار نہیں آتا، اور دین کے نام پر ایک ہنگامہ بپا کرنے کے باوجود باطنی تسکین اور تسلی نہیں ہوتی، اور اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کو ظاہر اور باطن کے ساتھ جس صفت سے متصف ہونے کے لیے فرمایا، تو اس راہ میں ہم یکسر آری اور محروم نظر آتے ہیں، جس کی بنا پر ایک موضوع کی ابتدا کا ذکر آپ کی خدمت میں کیا گیا تھا دعوت فکر کے حوالے سے، وہ اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے عہد اور اپنے وعدے کی تجدید کے حوالے سے وہ ایک قسط تھی جو ہم نے ایک گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی، جس کا مقصد اور مائے نظر اپنی اصلاح تھی. اقبال بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. امت مسلمہ کو جگا کر کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے ہنگامہ دنیا میں کھو جانے کے لیے تو نہیں کہا تھا، کیا نمرود اور فرعون کے شور اور غوغے کو تم نے نہیں دیکھا، ان کے پاس درم و دنانیر کی جھنکار کی طرف تم نے توجہ نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے خدا کو بھلایا تو پھر خدا نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا کہ بظاہر دیکھا جائے تو بڑا دردناک عذاب ہے کہ ایک مچھر نے نمرود کو مار دیا، اور مچھر جس طرح کے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے ناک کے راستے سے داخل ہو کر مغز میں پہنچ گیا، اور اس کے سر پر جوتے مارے جاتے تھے کہ جس کی بنا پر اسے قرار آتا تھا. فرمایا کہ فرعون کو تم نہیں دیکھتے، فرعون کو روب و حشمت کی وہ بلندی دی گئی اور خلق پر اس قدر تسخیر دی گئی، لیکن جب اس نے سرکشی کے لیے سر اٹھایا، بغاوت کا سر اٹھایا، یہاں روک کر میں پھر پیچھے آتا ہوں کہ سرکشی اس سے کیسے ہو گئی. آپ کہیں گے شاہ صاحب فرعون سے ہمارا کیا تعلق ہے کہ آپ اتنے دور سے ہم درس قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، یہ تعلیم و تربیت میں آپ نے فرعون کے واقعات رکھے ہیں، نمرود کے واقعات رکھے ہیں. اللہ رب العالمین کا کلام، کلام مجید جو ہدایت کامل ہے، اس میں آپ دیکھیں ایک بڑا حصہ سابقہ عوام کے قصص پر ہے، سابقہ نافرمانوں کے عذاب کی ایک داستان ہے، اور کثرت سے ذکر، جس طرح کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ایک تسلسل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی کثرت ہے، بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، ان کی ہٹ دھرمی، ان کی شکاوت، ان کی بدبختی، ان کے مزاج میں جو سکم تھا، ان کی فطرت میں جو خرابی تھی، انہوں نے جو بدبختی اور شکاوت اپنے ہاتھوں سے مول لی تھی، قرآن مجید برہان رشید جو ہدایت کا مکمل ضابطہ ہے، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو جس کثرت کے ساتھ قرآن میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا گیا، ایسا کسی اور نبی کا نہیں کیا گیا، اور جس وضاحت کے ساتھ بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کی گئی، کسی اور قوم اور امت کی بیان نہیں کی گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟
آپ میرے درس قرآن کے لیے یا جناب اس درس کے لیے یا ہم جو بیٹھے ہیں اس تعلیم و تربیت کی نشست کے لیے جس میں سب سے پہلے میں نے اپنی ہی اصلاح کو مقصود رکھا ہے کہ یہ کوئی مخمصہ تو نہیں, وقت کا ضیاع تو نہیں, تو پھر قرآن مجید پوچھئے کہ جو ازل سے ابد سے ازل تک اور گویا کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ابد سے عبد الآباد تک جو اصلاح کے لیے آئی ہے, تو اللہ رب العالمین نے آنے والی اقوام اور آنے والی قوموں کو صراط مستقیم کی نشاندہی کے لیے اپنی رضا, اپنی پتا, اپنی معرفت, اپنی محبت کی طرف انہیں لانے کے لیے, ان کی توجہ کو اپنی طرف اپنی رحمتوں سے امڑنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جن باتوں سے استدلال کیا ہے وہ سابقہ عوام کے قصص ہیں, وہ سابقہ اقوام کی خوبیاں اور خرابیاں ہیں, تاکہ آنے والی قوموں کو اپنی رضا, اپنی محبت اور اپنے غضب سے واقف کر دیا جائے کہ تم تو کچھ بھی نہیں, تمہارے جسم کی خد و خال میں وہ طاقت اور وہ استطاعت نہیں. اور ایک قوم سمود کو دیکھو جن کی سمجھ اور دانائی اتنی تھی کہ وہ پہاڑوں کے اندر اپنے مکانات کو تراش لیتے تھے, خراش لیتے تھے. تو اے آل عرب, اے قریشیوں, جو قرآن نے مخاطب کیا ہے اہل مکہ کو, تو فرمایا تم نے غور نہیں کیا کہ تم سے زیادہ ذہین, تم سے زیادہ زیرک, تم سے زیادہ فتیح, تم سے زیادہ دانا, تم سے زیادہ ہنر مند قوم تمہارے قریب مکہ کے قریب و آبادیاں موجود ہے. آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں, وہ ساری کے ساری بستی جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل کر دی گئی. تو عقل کے دشمنوں ذرا غور تو کرو, اتنی دانا, اتنی زبردست نظم و ضبط کی اس قدر پابند قوم, دانائی اور زیرک کے اندر ان کا مقام یہ کہ تو تم زمین کے سینے پر گھر بناتے ہو, تو یہ تو پہاڑ کے سینے کو چاک کر کے اس میں مکانات بنایا کرتی تھی. کہا ان کے حوصلے, ان کے عزائم کی استقامت دیکھو, ان کی دانائی پر ان کے اس فعل کی پذیرائی دیکھو. لیکن کبھی غور تو کرو کہ کون ہے جنہوں نے انہیں بالکل بولی بسری بنا دیا ہے, کون ہے جو ان کے پکے بکے مکانات کو کس ذات نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے. فرمایا قریش مکہ سے کہ اے کفار, ذرا غور کرو اس بات پر کہ تم سے دانا تھے, تم سے زیرک تھے, مستقبل کے معاملے میں, معاملہ شناسی کے اندر, فراست کے اندر تم سے کئی گنا زیادہ تھے, لیکن ان سے کیا غلطی ہوئی تھی جس کی بنا پر وہ کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے, ان کے قصوں کو تاریخ سے نکال کر ختم کر دیا گیا ہے. اب وہ خوابوں کی نظر ہو چکے ہیں, وہ خیالوں کی نظر ہو چکے ہیں, محض افسانوں کی نظر ہو چکے ہیں. ذرا غور کرو کہ ان کی غلطی کیا تھی, اور اس بات پر بھی غور کرو کہ ان کو کھنڈرات میں تبدیل کس نے کر دیا. یہ واقعات اللہ رب العالمین نے مکی جتنی صورتیں آپ اٹھا کر دیکھیں, مکی جتنی صورتیں آپ اٹھا کر دیکھیں, ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. اس وقت میں عرض کروں یہ دین کی تبلیغ ہے, اس لیے مجھے یہاں بٹھایا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں عزت و شان و شوکت میں آپ سے بہت بلند ہوں اس لیے میں اسٹیج پر ہوں اور آپ وہاں بیٹھے ہیں, نہیں. یہ شروع سے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب, اور یہ تاریخ چلی اسلام کی کہ جو دین کی بات کرتا ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا, اس بات کے احترام میں اسے فوقیت دی جاتی ہے. بس اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے گا. اس میں نسب, صورت, سیرت, اس سب چیز کو ہٹا دیجئے گا, ورنہ جو راہ ہم لینا چاہ رہے ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے یہ تصور بھی ہم نے نکال کر پھینک دینا ہے کہ ہمارا نام کیا ہے, ہم کون ہیں, کہاں رہتے ہیں, ہم کیا ہیں, ہمارے پیچھے کتنے لوگ, ہماری تعظیم میں کتنے لوگ. نہیں, اس وقت میں بھی ایک ہدایت کا سائل بن کر اور آپ بھی ہدایت کے ایک سائل بن کر اللہ رب العالمین کے ان فرامین کو سنیے. صرف یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کا حق کلام ہے کہ جب اس پر کام دھرا گیا تو خدا نے اس قوموں کو رشک جبریل بنا دیا, اور جس نے اس سے منہ پھیر لیا تو وہ بلند بان دعوے والی قوم پیوند خاک کر دی گئی ہے. اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا, اور اپنی ہدایت کو مقصود رکھتے ہوئے واللہ العظیم اس وقت میری نظر میں اپنی اصلاح ہے. آپ اپنی نظروں میں اپنی اصلاح رکھیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے ظاہری تسنوں کو اور جو نہ ہم نے اپنے ارد گرد ایک اپنے لیے بناوٹ کی دیوار بنا دی ہے، اپنے آپ کو القابات کے ساتھ، مقام کے ساتھ، معاملات کے ساتھ اتنا اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے کہ جو بات اندر آنی ہے وہ باہر ہی رہ جاتی ہے۔ ظاہر کو سنوارنے کے لیے ہم نے آپ پر اتنی تیاری کر لی ہے کہ باطن میں اترنے والے خیالات کی طرف یکسر ہم نے منہ پھیر لیا ہے، اور یہی ہماری رسوائی کا سب سے پہلا نقطہ ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود ہم جیسا جابر کوئی نہیں، اللہ کو یاد کرنے کے باوجود ہم سے جیسا فراڈ کرنے والا کوئی نہیں، تہجد اور نوافل کی کثرت کے باوجود ہمارے جیسا سخت دل کوئی نہیں، اللہ رب العالمین اس کی محبوب کی محبت کے ذکر کرنے کے باوجود ہم جیسا بد اخلاق کوئی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماحول سے ایک اثر لے کر اپنے ظاہر کی باتوں کو سنوارنے کے لیے اور فطرت اور ضمیر سے اٹھنے والی یک کے بعد یک، ایک کے بعد دوسری صداؤں سے جان بوجھ کر ہم نے اپنے ظاہری کانوں کو بند رکھا ہے، جس کی بنا پر اب تو ضمیر بھی اتنا بے مردہ ہو چکا ہے کہ اب بھی وہ بدی کے بارے میں ہمیں ابھارتا نہیں، نیکی کے شوق میں ہمیں جگاتا نہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کا گلا گھونٹ گھونٹ کر ضمیر کے چہرے کو اس قدر خاک آلود کر دیا ہے کہ اب تو اس کے چہرے کے نقوش بھی نظر نہیں آتے۔ میرے دوستو، ہمیں لوٹ کر پھر اپنے عہد کی تجدید کرنی ہوگی۔ اس درس کا بس خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم ہنگامہ دنیا میں پھرتے رہیں، گھومتے رہیں، تو کچھ وقت نکال کر ہم آ کر پھر فکر کریں، یہ جو پورا مہینہ ہم چلیں یہ کس راہ چلے ہیں؟ ہم اپنے مرکز سے وابستہ رہے ہیں یا مرکز سے ہٹ چکے ہیں؟ جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا ہم خدا کی قدرت کے اعتماد اور اس نبی کے اعتماد پر پورا اترے ہیں؟ کیا ہم آج یہود و ہنود و نصارہ پر تنقید کرنے کی بات، کیا ہم نے اسلام کے لیے کوئی وفا کا کام کیا ہے؟ جبکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اس اسلام کی تبلیغ کرنے والا، اس دین کی تشریح کرنے والا، اس دین کا مبلغ اگر نادانی کے ساتھ اور منافقت کے ساتھ اس دین کی تبلیغ کرے گا تو غیر مذہب اس دین کو اتنا نہیں نقصان پہنچا سکتا جو مبلغ خود اس دین کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور میں عرض کر دوں کہ اس میں مولوی نہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ امت مصطفیٰ کریم میں آ گیا، وہ دین کا مبلغ ہے۔ چاہے وہ اپنی زندگی بازار میں گزار رہا ہو، چاہے مسجد میں گزار رہا ہو، چاہے گھر میں گزار رہا ہو، چاہے اس نے داڑھی رکھی ہو، داڑھی نہیں رکھی ہو، چاہے اس نے جبہ پہنا ہو، چاہے اس نے پینٹ شرٹ پہنا ہو، چاہے کوئی لباس پہنا ہو، لیکن جب ایک بولی وہ کلمہ شہادت کی پڑھتا ہے تو اس بولی کو پڑھنے کے ساتھ اس کی گردن پر یہ ذمہ داری کا بوجھ آ جاتا ہے کہ اس کے ذمہ یہ ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ خود بھی حق پر رہے گا، حق کے لیے لوگوں کو تیار کرے گا، اور دین کی راہ میں جو مشقتیں آئیں گی اس کے لیے خود بھی برداشت کرے گا اور لوگوں کو برداشت کی دعوت دے گا۔ یہ تصور قرآن پیش کرتا ہے، یہ نقشہ قرآن پیش کرتا ہے کہ صرف، اور ایک بات ہمیں شعور دیتے ہوئے اللہ کا کلام یہ کہتا ہے میرے دوستو کہ تم صرف خود تم نے داڑھی رکھ لی، پارسا بن گئے، پہلی صف میں آ کر نمازیں پڑھنے والے بن گئے، خود سچ بولنے والے بن گئے، کچھ خیانت سے بننے گویا کہ نہ کرنے والوں میں بن گئے، اور ہر نیکی کے پہلو کو تم نے بھلے اخلاص سے ہی، محض اللہ کی رضا ہی سے ہی تم نے کر لیا، اللہ فرماتا پھر بھی عمل مقبول نہیں، اس لیے کہ ہم چار کامیابی تمہیں دیتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، فرمایا کہ وہ بندہ مراد کو پہنچتا ہے، توجہ چاہوں گا، وہ بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے جس میں یہ چار خصوصیات ہوں، ایک خصوصیت بھی اگر نکل گئی تو خدا کی نظر میں اس کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ اور سورہ عصر میں انسان کو خسارے میں پیش کرنے کے بعد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن فرمایا کہ بچ گئے وہ لوگ جنہوں نے چار عادتیں اپنے اندر بنا لی۔ کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے چار خصلتیں، ایک دو تین چار، میرے دوستو یہ اپنے دل سے بھی گنیے اور زبان سے بھی گنیے، چار عادتیں، کتنی؟ چار عادتیں، بھولیے گا مت۔ میں آپ سے اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ آپ یہ بھولیں کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہیں۔ اس وقت اصلاح مقصود ہو، اس وقت اپنی فکر اور ضمیر پر جو ایک دبیز ریت چڑھ گئی ہے اور فطرت کا جو روشن اور تابہ منور چہرہ تھا وہ ہماری سیاہ کاریوں اور ہماری روح گردانی کی بنا پر سیاہ ہو چکا ہے، تو آج مل کر ضربے لگائیں گے اور ضمیر کے چہرے کو پھر شفاف بنائیں گے، تاکہ اگر ہم کوئی غلط کام کرے تو ضمیر ہمیں لتھیڑتا رہے، تیار کرتا رہے، تا کہ ہم توبہ کر کے اللہ کے محبوب میں شمار ہو جائیں اور یہ عہد کر لیں کہ آئندہ خدا کے دین کے ساتھ ایسی بغاوت نہیں کریں گے، خدا کے مخلوق کے ساتھ ایسی بغاوت نہیں کریں گے. میرے دوستو، قرآن کہتا والعصر، محبوب زمانے کی قسم ہے، اسی کی تفسیر میں نے گزشتہ پروگرام میں پیش کی تھی، ان الانسان لفی خسر، فرمایا سارے انسان خسارے میں ہے. نمرود کو دیکھ کر صرف تعجب نہ کرنا، یہ مت کہنا کہ وہ تو فرعون تھا میں تو مسلم ہوں، وہ تو نمرود کافر تھا میں تو مسلمان ہوں، کہ بس یہ کہہ کر خوش مت ہو جانا، خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جانا. فرما ان الانسان لفی خسر، ہاں انسان کافر ہی خسارے میں ہے، بچتا لیکن خسارے سے مومن بھی نہیں، اس لیے کہ اس کی زندگی میں بھی خسارہ، اس کے عمل میں بھی خسارہ، اس کی فکر میں بھی خسارہ، ابھی ٹھیک تو بعد میں خراب، ابھی اچھی تو بعد میں خراب، ابھی بہتر تو بعد میں خراب، ابھی اخلاص کے ساتھ تو بعد میں ریا کے ساتھ. فرمایا خسارے سے بچا کوئی نہیں، لیکن بچا وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا جس نے چار عادتیں اپنے اندر پیدا کی، مل کر کہیں کتنی؟ چار. فرمایا وہ بچ گیا خسارے سے. میرے دوستو، یہ باتیں ہمیں ستی تو لگتی ہے لیکن، اور یہ باتیں ہمیں گویا کہ عام سی بے ڈھنگی سی تو لگتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو ایسے نامراد لوگ پسند نہیں، اللہ رب العالمین کو ایسے بامراد لوگ پسند ہے کہ جو اپنے ضمیر کے اندر، اپنے باطن کے اندر یہ چار خصلتیں بٹھاتے ہیں. تو وہ جو سنی، کاش آج مسلمان مجھ سمیت اگر ہم یہ چار عادتیں پیدا کریں اور اس کے لیے ہم پریکٹس کریں، کوشش کریں، یہ نہیں کہ ایک جھٹکے میں ہم چاروں تک پہنچ جائے، آہستہ آہستہ اس کی مشق کریں، اور مشق اگر ہم کریں تو ہمارے گرد و نواح کے اندر صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک سینکڑوں باتیں ایسی آتی ہے کہ ہم چاروں اصولوں کے خلاف کر بیٹھتے ہیں. ایک تو الگ چیز ہے، چاروں کے خلاف کر بیٹھتے ہیں. اگر قرآن کے اس مفہوم کو ہم سمجھ لیں، اور جس طرح صبح اٹھ کر ہماری تنخواہ کے دن آئے کہ نہیں آئے، 30 تاریخ ہوئی کہ نہیں ہوئی، صبح ہم یہ خیال کے لیے رات میں رکھ کر سوتے ہیں کہ گاڑی میں فیول ہے کہ نہیں، اٹھ کر جناب گاڑی پارکنگ میں ہوگی کہ نہیں ہوگی، صبح راستہ جب جائیں گے تو آفس تک پہنچیں گے کیسے، یہ سارا پلان جو اپنی فکر سے ہم کر کے رات کو سوچتے ہیں، تو ہماری فکر ہمیں اپنی حقیقت کے بارے میں تیار کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں. انسان جو سوچتا ہے، انسان جو سوچتا ہے وہی اس کی عادت بنتی ہے، انسان جو فکر کرتا ہے وہی اس کی عادت بنتی ہے. ہم نے اپنے ظاہر کے لیے جو فکریں کی ہیں، بڑے بہترین طریقے سے اس کو صبح اٹھ کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس بارے میں فکر کی کہ رب کی قدرت نے ہم پر کتنا بڑا اعتماد کیا، مصطفیٰ کریم نے ہم پر کتنا بڑا اعتماد کیا، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہم دین مصطفی کے مبلغ بن گئے؟ تو کبھی ہم نے فکر کیا کہ آج پورا دین جو ہم نے دین کو دھوکا دیا، خدا کے دین کو دھوکا دیا، بلکہ خدا کے ساتھ جو ہم نے منافقت کی، نبی کے ساتھ ہم نے منافقت کی، اس کے دین کے ساتھ منافقت کی، ارے بڑی بات نہیں. اگر رات کے وقت ہم نے ایک منٹ بھی اگر نکالا ہوتا اس بات کو سوچنے کے لیے، تو دوسرے دن ہمارے 99 کام خراب ہوتے، لیکن ایک کام ضرور اچھا ہو جاتا. ایک دن ایک کام اچھا ہوتا، دوسرے دن دوسرا کام اچھا ہوتا. رب کی رحمت دیکھتی کہ اب تو بندہ خود عمل کرنا چاہتا ہے، اب تو یہ خود ہمارا ہونے چاہتا ہے. تو اقبال بھی بڑے خوبصورت جملے کہتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائلی نہیں، ہم تو دینے والے ہیں، ہم تو عطا کرنے والے ہیں. یہ انسان شیطان کی بولی کیوں سمجھتا ہے؟ فرمایا چار چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو تو وہ شخص خسارے میں نہیں ہوگا، دنیا بھی اس کی گلے گلزار ہو جائے گی، آخرت بھی گلے گلزار ہو جائے گی. آج ہم چلتے ہیں یہ چار چیزیں لینے کے لیے. قرآن نے تو چار چیزیں بتا دی. فرما پہلی چیز ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان. دوسری چیز جو تمہاری ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے لگائی ہے، توجہ چاہوں گا،
اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. ایمان لے آئے، عمل شروع کر دیا، فرمایا اب تو دین مکمل ہو گیا. ہم تو سمجھتے ہیں نا بھائی علم اور عمل ہی پورا دین ہے. اللہ نے ہمارے غفلت والے چہرے سے وہ غفلت کی چادر ہٹا دی، فرمائے کس خمار میں تم ہو، یہ تم نے کس، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ محض علم اور عمل کا نام دین ہے. فرما عمل کی روح تو آگے آتی ہے، جب تک اس کو نہیں سمجھو گے تو عمل کمال پر نہیں پہنچے گا. اور یہی صوفیہ سمجھاتے ہیں کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ شریعت صرف علم اور عمل کا نام ہے. فرمایا مجدد صاحب نے کہ شریعت تو علم، عمل اور احسان کا نام ہے. جب یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو شریعت بنتی ہے. فرما علم کیا؟ مثلا مثال کے طور پر واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، علم آ گیا. نماز پڑھو یہ علم آ گیا. اب آپ نے نماز پڑھی عملی طور پر تو آپ نے عمل کر دیا کہ دین مکمل ہو گیا. صوفیہ کہتے ہیں نہیں، شریعت مکمل نہیں ہوئی. کہتے ہیں جی کیسے نہیں ہوئی، مسلمان تو وہ ہے جو شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، شریعت مکمل کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا اس لیے کہ تو نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں ہے. فرمایا شریعت صرف علم اور عمل نہیں، شریعت راز سے جزست. بڑی بنیادی بات مجدد صاحب کہتے ہیں. فرمایا شریعت کے تین گوشے ہیں، شریعت تین پلرز پر موجود ہے، شریعت کی عمارت ان تین بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے. ایک بنیاد بھی اگر مفقود ہو گئی تو شریعت کی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی. تمہارے اپنا کوئی مذہب تم بنا لو گے، اپنی کوئی فکر بنا لو گے، لیکن خدا جسے دین کہتا ہے وہ دین کی عمارت استوار نہیں ہوتی. بڑی پیاری بات کہتے ہیں. فرمایا شریعت تین چیز کے مجموعے کا نام ہے. وہ چار چیز کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھیے، یہ فکری باتیں ہیں، یہ اندر کا جو آدمی ہے، یہ ضمیر کی جو آواز ہے، یہ پیاس ہے، یہ باتیں سننے کے بعد اس کی پیاس بجھتی ہے. ضمیر کی آواز کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں کہ شریعت تین حصوں کا نام ہے. کتنے؟ فرمایا علم پہلی چیز ہے، علم، اس کے بعد عمل، اس کے بعد عمل، پھر اس کے بعد احسان، تیسرا کیا؟ احسان. کس کو کہتے ہیں احسان؟ کہتے ہیں کہ جب بندہ نیکی کرے تو اس طرح کرے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے. تو مجھے چاہوں گا جب وہ نیکی کرے تو اس طرح کرے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے. فرمایا اگر اس کا توتیہ ایمان اخلاص کے ہمالیے پر نہیں تو اس یقین کو اور اس تصور کو اپنے دل میں یقین کا درجہ دے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے تو سارا فراڈ ختم، سارا فراڈ ختم، سارا دکھاوا ختم. اور سارا کا سارا جو ہم نے اپنے اوپر ایک شوبدہ بازی کہ یہ کہاں جا رہے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کہ کس کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں، کہ کس کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس صوفیہ نے جواب دے دیا، فرما نماز کا حکم آ گیا، علم آ گیا، کہاں جا رہے ہو نماز پڑھنے، عمل ہو گیا. او بھائی کس کی نماز پڑھنے جا رہے ہو؟ تو کہا جی یہ کیا بےہدا سوال تم نے کر دیا ہم سے، کس کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو کہا وہ خرید و فروخت کس کے لیے کر رہے تھے جو مارکیٹ سے دروازہ گرا کر آئے ہو، ابھی جو شٹر گرا کر مسجد میں آئے ہو وہاں بیٹھ کر وہ کام کس کے لیے کر رہے تھے؟ تو کہا جناب نماز تو خدا کے لیے پڑھنے جا رہے ہو، تو جو خدا تمہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا وہ تو تمہیں دکان کے گلے پر بھی بیٹھتا ہوا دیکھے گا، وہ تمہیں نوٹ گنتا ہوا بھی دیکھے گا، گراہک کو جو تم چکما دے رہے ہو وہ حرکتیں بھی خدا دیکھے گا، امانت میں جو خیانت کر رہے ہو وہ بھی تو خدا دیکھے گا. فرمایا کہ دین مکمل جب ہوتا ہے کہ جب علم کے ساتھ عمل ہو اور عمل میں یہ روح ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا جب اسی کو احسان کہتے ہیں کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان جب اس فکر کو کامل کرتا ہے تو اس کا ضمیر خود اس طرح توانا ہو جاتا ہے. وہ روحانی، تو یہ خیال جو ہے یہ روحانی، روحانیت کو مضبوط کرنے کی سب سے بڑی دوائی ہے. کوئی کہنا جب میں روحانیت چاہتا ہوں، کھر روحانیت چاہتے ہو؟ روحانیت کا پہلا سبق یہ ہے کہ خدا اپنے اوپر خدا کی نگہبانی کے یقین کو کامل کر دو، اور اس بات کو کامل کر دو کہ تو خدا کی قدرت سے، خدا کے علم سے معطل نہیں، تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن اگر تو رات کی تنہا شبوں کے اندر، کنارے کے اندر، خلوت کے اندر چھپ کر بھی کچھ دیکھ کر رہا ہے تو خدا کی قدرت کی نظر تیرا وہاں پر بھی محاذہ کر رہی ہے. جب بندہ اس خیال کو اپنے اوپر تاری کرتا ہے علم، عمل اور احسان کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں. اب اس خیال سے اگر بندہ نماز پڑھے تو کیا وہ نماز جلدی پڑھے گا؟ اٹھک بیٹھک مارے گا؟ مل کر کہنا ذرا، ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا. یعنی خود نماز پڑھائیں، لمبی لمبی نمازیں ہوتی ہیں ہماری، اور جب اپنی نماز پڑھیں تو 2 سیکنڈ نہیں لگتا. یہ ہم اپنی صلاح کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم مصلے پر آئیں تو پھر تو پوری سورہ بقرہ پہلی رکعت میں پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ سنیں نا، خدا کو تھوڑی سنانا ہے. یہ نیت ہماری ہوتی ہے. ہاں ہاں، یہ وہ اس تقاضے پر ہاں کہیں اس لیے کہ اعتراف جرم ہوگا تو معافی ہوگی. ہاں، یہ تو قاعدہ ہر جگہ پر ہے کہ جرم کا اعتراف کرو گے تو معافی ہوگی. مجھے بتائیے آپ کہ ہم جو لمبی لمبی تسبیحات اور ناخوانی کی محفل لے لیجیے، یہاں پر ہم جھومتے ہیں، کیا کبھی خلوت میں ہم نے آقا کا نام سنا کبھی یہ رقت ہم پر طاری ہوئی؟ مجمع میں جو ہم نے لمبی لمبی نمازیں پڑھی، کہ اکیلے میں کبھی ہمیں نماز پڑھنے کا وقت ملا تو ایسا خشوع خضوع رہا نہیں رہا. یہی چیز تو سمجھنی ہے میرے دوستو. علم بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا، لیکن جو عبادت کی روح تھی وہ نہ ملی. اس روح نہ ملنے کی نہ وجہ سے، اس روح نہ ملنے کی بنا پر یہ سزا ملی کہ سفید کپڑے تو ہم نے پہن لیے لیکن ہم جیسا بد اخلاق کوئی نہیں، نمازیں تو ہم نے پڑھ لی لیکن ہم جیسا فراڈی کوئی نہیں، اسلام کا کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا لیکن ہم جیسے شریر کوئی نہیں. صرف ایک جز چھوٹنے کی وجہ سے، اور وہ کیا؟ کہ میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا. اور جب یہ چیز آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر نماز میں بندہ کھڑے ہو تو دل کہتا ہے قیامی ختم نہ ہو، سجدے میں چاہے تو دل کہتا ہے کہ جناب سر ہی نہ اٹھے. تو اللہ مجدد صاحب کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. اور اسی بات پہ اقبال نے بھی ایک جگہ پر کہا کہ لوگوں نے دکانیں بنائی ہیں الا ماشاء اللہ، آئیے ہم سے مرید ہو جائیے، آئیے ہم سے مرید ہو جائیے الا ماشاء اللہ. مشائخ حق موجود ہے جس کی بنا پر آج یہ دین کی ساری باتیں چل رہی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ شیطان کا تعارف اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس کو پاپولر بنایا جائے. شیطان کا تعارف تو سب سے زیادہ قرآن نے کیا ہے، اور وہ اس لیے کیا ہے کہ اس سے بچو، اس سے بچو. تو قرآن کے اس طرز خطاب سے عبرت لیتے ہوئے ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ آج تو ہم نے دکانیں بہت بنائی، میرا مرید ہو جاؤ، میں طریقت سکھاتا ہوں، میں طریقت سکھاتا ہوں. اقبال نے کہا پیارے پیر صاحب کہ آپ جانتے ہیں طریقت کیا ہے؟ آپ جو اعلان کر رہے ہیں اچھوں کے نام پر، اچھے تو گزر گئے، والدین میں تو مشائخ تھے، باپ بھی بہت کامل تھا، بیٹے نے کہا کہ جی پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت، باپ کے مرید یوں ہی سروں پر اٹھا لیں گے اور گدی پر لا کر بٹھا دیں گے، بات تو ساری پوری ہو جائے گی، نہ دین پڑھنے کی ضرورت، نہ دین پر عمل کی ضرورت، بس داڑھی بھی مونڈی، بڑی بڑی مونچھیں رکھی. پیر صاحب کہاں ہیں؟ کہا جی کتے لڑوا رہے ہیں. یہ گدیوں کا حل ہو گیا. پیر صاحب کہاں؟ جی مرغے لڑوا رہے ہیں. پیر صاحب کہاں ہیں؟ کہ جی فلانے بندے کے پاس گئے ہیں جو دنیا دار ہے. تو یہ ساری چیزیں آئی کس طرح؟ تو اقبال یہ کہتا ہے کہ جو پیری کی دکان تم نے لگائی ہے محض یہ دکان ہے، اس لیے کہ جو اس آستانوں کے مکین رہے وہ تو قبروں میں چلے گئے. اور ایک بات اقبال ایک جگہ پر بڑی خوبصورت کہتے ہیں، یہ میں ساری اصلاح کے گوشے کے لیے آپ کے ذہنوں کو کھولنا چاہتا ہوں، کہ جو آخری بات جو میں اپنے اس موضوع کو آج جس موضوع کو میں نے ٹارگٹ کرنا ہے، جس بات کو ہم نے اپنی اصلاح کے لیے لینا ہے، جانوروں میں باز جو ہے پرندوں میں، اس کی غیرت اس کی حرمت کا بہت قصیدہ کتابوں کے اندر موجود ہے. اور باز جس درخت کے اوپر گھونسلہ بنا لیتا ہے تو دوسرے پرندے میں جرت نہیں ہوتی کہ اس کے قریب جائے، چے جائے کہ اس کے اوپر سے پرواز کر لے. باز جب اپنا گھونسلہ بناتا ہے تو پرندوں کے اندر باز کا مزاج، شاہین کا مزاج اتنا روبدار ہے اور اتنا حقیقت پسند ہے اور حیا اور غیرت کا اس قدر اس کے اندر تصویر موجود ہے کہ پرندے نہ اس کی پرواز کو پہنچتے ہیں، نہ اس کے قریب جاتے ہیں، بلکہ اس کے گھونسلے سے بھی ڈر جاتے ہیں. اقبال کہتا ہے یہی حال اسلام کے ساتھ ہوا، یہی حال ہم لوگوں کے ساتھ ہوا کہ جو لوگ موجود تھے آج ان کے نام کا ہم کھا رہے ہیں. جو لوگ موجود تھے، جو مردان حق تھے، جن پر خدا کی رحمتیں چھماچھم برستی تھی، ان کے نام کا ہم کھا رہے ہیں. آج انہوں نے آستانے بنائے تھے، آج وہ قبروں میں چلے گئے. تو آستانہ جو تھا
وہ تو اہل حق کا تھا لیکن اندر تو اب فراڈی آ چکے ہیں. اقبال کہتا ہے اسی بات کو سمجھنے کے لیے بعض کو سمجھو, کہتے ہیں کہ جناب وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن, کہ جناب گھونسلہ تو باز کا تھا لیکن کوے نے قبضہ کر لیا ہے. گھونسلہ تو باز کا تھا, باز اڑ گیا, باز اڑ گیا کسی اور جگہ چلا گیا, گھونسلہ خالی تھا. کوے نے اپنی دکانداری کے لیے سمجھا کہ جناب گھونسلہ باز کا ہوگا, تعارف تو اس گھونسلے سے ہو جائے گا, اندر کون دیکھتا ہے کیا ہے. آج ہمارے ساتھ ہوا یہ, آج منصب کے جو غیر اہل ہم بن گئے اس کی وجہ میرے دوستو یہ تھے. تو اس لیے اقبال جھنجھوڑتا ہے, یہ فکر دیتا ہے, فرماتا ہے کہ جناب تم جانتے ہو طریقت کیا ہے, اس طرح کے مجدد صاحب نے کہا کہ دین کیا ہے, علم, عمل اور یہ تصور کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اقبال کے شعر سے پہلے ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں جو میں نے شروع میں کی تھی کہ فرعون نے آخر سرکشی کیوں کی. ایک سوچنے کی بات ہے, جب اس کو اتنا بڑا ملک مل گیا, اتنی بڑی جائیداد مل گئی, اتنے گردنوں پر اس کی حکومت ہو گئی, تو کیا اس کو اتنی عقل نہیں تھی کہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ کیا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبردست قسم کے دلائل کے سامنے اسے سوچنے کی فکر نہیں تھی؟ نمرود اس کے بارے میں آتا ہے جہاں سے سورج نکلتا اور جہاں ڈوبتا, یہ پوری زمین ان کی سلطنت میں تھی. جو اتنا بڑا نظام حکومت چلاتا ہو وہ حضرت ابراہیم کی بولی نہیں سمجھ سکتا, تو ذرا سوچے تو صحیح اس نے اپنے ساتھ کیا کیا تھا جس کی بنا پر وہ کانوں سے بہرا ہو گیا. نمرود نے اپنے اندر کیا غلط, اس بات کو مسلمانوں ہم نے سوچنا پڑے گا, کیونکہ اتنا ذہین شخص فرعون, اتنا ذہین شخص نمرود, اتنا ذہین شخص قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, اپنے معاملات کے اعتبار سے اتنی فتین ذہین قوم, لیکن ان پر عذاب کیوں آیا؟ کیا انہوں نے اپنی طبیعت کے اندر معاملہ کر دیا؟ کیا غلط عادت انہوں نے اپنائی جس کی بنا پر وہ گویا کہ اس پوری کائنات کے لیے کلنگ بن کے رہ گئے؟ تو اسی بات کو قرآن سمجھاتا ہے, فرمایا ان سے ایک ہی غلطی ہوئی تھی, کیونکہ کانچ کے برتن پر ہلکی سی ضرب اس کو ہلا کے رکھ دیتی ہے, اسے پاش پاش کر دیتی ہے. فرمایا سنو, انسان کا ضمیر, انسان کی فطرت جو آگے آ کے عرض کروں گا, انسان کی عقل, یہ انسان کے اندر ہدایت کے نمائندے ہیں, انسان کے اندر ہدایت کے نمائندے ہیں. انسان کا ضمیر, انسان کی فطرت, انسان کی عقل, یہ تینوں جو ہے یہ ہدایت کے ذرائع ہیں, اور اس کی مثال ایک کانچ کے برتن کی ہے. کس کی ہے؟ کانچ کے برتن کی ہے. اگر اس کی باتیں قبول کر لی جائے تو پھر یہ اندر سے بھی روشنی دیتا ہے, باہر سے بھی روشنی دیتا ہے. اور کہا کہ اس کی بات قبول نہ کی جائے تو اس کے مزاج کے خلاف اگر کوئی کام ہوا تو ہلکی سی ٹھیس سے بہت بڑے شور کو پیدا کرتا ہے, بہت بڑے شور کو پیدا کرتا ہے, اور ایسے شور کو پیدا کرتا ہے جس کی گونج عمر کے کئی عرصے تک آتی رہتی ہے, عمر کے کئی عرصے تک آتی رہتی ہے. اسی کو عقل مند کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی اور برسوں نے سزا پائی. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ لمحے خطا کرتے ہیں اور برسوں تک گویا کہ اس کی سزا ہوتی ہے, یہ کسی اور معاملے میں تو ہوگا, لیکن میں کہتا ہوں کہ فطرت, ضمیر اور عقل کے خلاف جب بندہ کرتا ہے تو ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے, ایسی غلطی کا ارتکاب بندہ کرتا ہے کہ برسوں تک وہ سزا میں تو ہوتا ہے لیکن اسے شعور نہیں ہوتا کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے. تو ذرا غور کریں, پھر لوٹ کر آئیں قرآن کی طرف, آئیں سورہ آراف کی طرف, آئیں سورہ عنکبوت کی طرف, آئیں سورہ انبیاء کی طرف, آئیں سورہ انعام کی طرف, آئیں سورہ نمل کی طرف, آئیں سورہ قصص کی طرف. اٹھا کر یہ مکی صورتیں دیکھیں کہ اتنی بڑی بڑی قداور قومیں, اتنے ذہین اور فتین لوگ, ہماری کیا دانائی ہوگی, ہم میں کیا اتفاق ہوگا, ہم میں کیا اتحاد ہوگا جو ان قوموں میں ہوا کرتا تھا, لیکن ان سے غلطی کیا ہوئی, ایسی کیا غلطی تھی کہ جس کی بنا پر یہ اتنے ہٹ دھرم ہو گئے کہ واضح بات نبیوں کی نہیں سمجھ پا رہے, جو سیاسی بڑی بڑی گتیاں سلجا رہے ہوں, تو آخر انہوں نے اپنے عقل پر کون سا پتھر رکھ دیا تھا, انہوں نے ضمیر کو کس بات سے لاجواب کر دیا تھا کہ جس کی بنا پر جو اتنی بڑی دانائی اور عقل کے بادشاہ ہیں, نبیوں کی آسان سی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آئی. تو قرآن نے کہا کہ وہ ایک غلطی اور آخری غلطی انہوں نے کی. توجہ سنو مسلمانوں، یہ میں بھی اپنی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں، آپ بھی اس اصلاح کے لیے سنیں. قرآن کہتا ہے انہوں نے ایک غلطی کی اور وہ آخری غلطی تھی، ایک غلطی کی اور آخری غلطی تھی، بس اسی غلطی کی وجہ سے ان کی ساری شہرت، ان کا سارا روب، ان کا سارا دبدبا، ان کی ساری قومیں، ارے ان کو تو حقیقت سے اٹھا کر تشبر کی دنیا میں لے جا کر پھینک دیا گیا. یا اللہ وہ غلطی کیا تھی جس سے ہم بچ جائیں؟
فرمایا انہوں نے مجھے فراموش کر دیا تھا.
انہوں کے اندر عادت پیدا ہو گئی تھی خدا فراموشی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا آزاد کر دیا تھا، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم پر کوئی نظر رکھا ہوا ہے. انہیں یہ خیال انہوں نے اپنے دل میں ڈال دیا جس کو کہتے ہیں خدا فراموشی. اور قرآن نے بھی ذکر کیا، فرمایا قوم حالات جب ہوتی ہیں کہ جب وہ خدا کو بھول جاتی ہے، اس تصور کو بھول جاتی ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہم سے امتحان لے رہا ہے، وہ ہمارے بارے میں ایک ایک بات میں پوچھے گا. فرمایا جو خدا فراموش ہوتا ہے ہم اسے خود فراموش کر دیتے ہیں. جو خدا فراموش ہوتا ہے ہم اسے خود فراموش کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسا گونگا بہرا اور ایسا سن ہو جاتا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں وہ کیا کرتا چلا جا رہا ہے. جس نے خدا کو بھلایا، خدا نے اس کو اپنے آپ سے بھلا دیا، پھر انسان کو پھر اپنا آپ بھی یاد نہیں رہتا. جو خدا کو بھلاتا ہے تو پھر انسان کو اپنا آپ بھی یاد نہیں رہتا. یہ ہم تصور کریں، ہم نمازیں جب چھوڑتے ہیں، ہم جب نمازیں چھوڑتے ہیں، کیوں چھوڑتے ہیں؟ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی ٹائم ہو گیا نماز کا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کچھ وہ تو نفس مطمئنہ والے ہیں اور کچھ نفس لوامہ والے ہیں. ان کا نفس انہیں ملامت کرتا ہے، اٹھ بہت کام کر لیا، نماز پڑھ، خدا کا حق ہے، اٹھ. اچھا پڑھتا ہوں. یہ اندر سے جنگ چل رہی ہے، اور یہ درس ہم نے اندر کی اصلاح کے لیے رکھا ہے، اندر کی بولی کو سننے کے لیے رکھا ہے. عشاء کا وقت جا رہا ہے، گھڑی پر نظر ہے، دل ہو رہا ہے نماز پڑھ رہا ہوں، اندر سے باز آتی ہے، ارے یہ کام تیرا دھکا کا دھڑا رہ جائے گا، کہا یہ نقصان ہو جائے گا، کہا جو بچایا وہ کب باقی رہے گا، جو بچایا وہ کب باقی رہے گا. جو تو اس نقصان کے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ نقصان تو نقصان، جو تو سب سے بڑا نقصان کر رہا ہے، دیکھ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اٹھ کھڑے ہو جا. اندر سے ہم کہتے ہیں ہاں ہاں پڑھ لیں گے نماز، پڑھ لیں گے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آتی ہے، ڈھیٹ مت بند، اٹھ نماز پڑھ. آواز آتی ہے، آتی ہے نا آواز. اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس. کیا کرنے والا؟ ابھارنے والا، ملامت کرنے والا. دیکھ وقت چلا جائے گا، دیکھ وقت چلا جائے گا. لیکن وہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے جو قلم رکھ دیتا ہے، وہ بستر چھوڑ دیتا ہے، وہ اور باتوں سے نظریں چرا لیتا ہے، اور اٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر. جب نفس لوامہ نے، توجہ چاہوں گا، جب بندہ نفس کے ملامت پر اٹھ، دیکھ تو نے کل بھی شاہ چھوڑ دی تھی، شرم نہیں آئی تھی تجھے؟ اگر تو اپنے دفتر میں ایک دن نہ جائے تو تیرا شیٹ تجھے کتنا ملامت کرتا ہے، کتنا ڈانٹتا ہے، اس کے ڈر سے تو پانچ منٹ پہلے پہنچ جاتا ہے. تو شرم کر ذرا، جس خدا نے تجھے یہ نعمتیں دی ہے، جس کی بقا موجود ہے، جس شیٹ کے لیے تو پانچ منٹ پہلے پہنچ کر اس کی خوشنودی چاہتا ہے، وہ تجھے دے جا سکتا ہے، وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، تو بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. ارے پگلے اس کی رضا پکڑ جو ہمیشہ ہے اور تجھے بھی ہمیشہ کے لیے کر دے گا، تجھے بھی خالدین فیہا ابدا، تجھے بھی اس جنت میں لے جائے گا، تجھے اس انعامات میں لے جائے گا جہاں تو بھی ہمیشہ رہے گا اور وہ عیش و عشرت بھی ہمیشہ رہیں گے. تو اب اگر بندہ اٹھ جائے، یہ ہم نیچرل باتیں کر رہے ہیں جو فطرت کے اندر ہوتی ہے، اس کو قرآن کے ذمن میں لا، اٹھ گئے. یہ میرے ساتھ بھی ہوتا، آپ کے ساتھ بھی ہوتا، ہر مسلمان کے ساتھ ہوتا. ہم نے اسی درمیان اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے. یہ سارے خیالات کے اندر ہماری منزل ہے، سوچ رہے ہیں آپ کچھ؟ اس پوری باتوں کے اندر ہماری منزل پہنچی موجود اور قریب ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے. تو اس لیے ہمیں قرآن سے روشنی چاہیے. کس سے چاہیے؟ دیکھیں قرآن نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا انسان ڈھیٹ کب ہوتا ہے؟ عقل مند ہونے کے باوجود وہ حق سے منہ کیوں موڑتا ہے؟ اس کا جواب ہم کیا دے سکتے تھے؟ خاک دے سکتے تھے. قرآن نے کہہ دیا سنو، ہم دیتے ہیں، ہمیں بھلا دیا اس لیے ڈھیٹ بن گیا، ہمیں بھلا دیا اس لیے بے عقل ہو گیا، ہمیں بلا دیا اس لیے جانور بن گیا. اس لیے کہ جو ہمیں بلاتا ہے ہم اس کو اپنے آپ سے بھلوا دیتے ہیں، پھر اسے اپنا آپ بھی یاد نہیں ہوتا کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے.
لوگ کہتے ہیں انسان ایسا بھی کام کر سکتا ہے؟
ارے بھائی وہ اپنے آپ کو یاد کب رکھا ہے؟ اسے تو یہ نہیں پتا کہ میں انسان ہوں یا جانور ہوں،
اسے تو اپنا نہیں پتا، تو اس سے تم پوچھ رہے ہو کہ انسان بھی ایسا کر سکتا ہے؟
ارے جو خدا کو بلاتا ہے خدا اسے اپنے شعور سے بھی غافل کر دیتا ہے، پھر انسان وہ کام کرتا ہے کہ فرشتے بھی ہائے ہائے کرتے ہیں کہ مولا انسان بھی ایسا کر سکتا ہے؟
ارے جب انسان نے اپنا پتا اپنی حیثیت بھلا دی، اور جو خدا کو بھلاتا ہے تو انسان کو اللہ خود اس کی حیثیت سے بھلوا دیتا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں یہ عملی نمونہ ہماری زندگی کے اندر میرے دوستو آتا ہے، نماز کا وقت ہوا، فجر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، بچہ رونے لگا، سخت سردی تھی، اس کے لیے ہم خدمت میں لگ گئے، آفس کا ٹائم ہے، نماز کا وقت چل رہا ہے، الارم ہم نے نماز کے لیے نہیں لگایا، آفس کے لیے لگایا ہے، اگر اس سے 10 منٹ پہلے کا الارم لگاتے تو ہم نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن ہمیں اس چیز کی فکر ہے، اس لیے کہ ہم نے ڈیوٹی کو یاد رکھا، خدا کو یاد نہیں رکھا، اور یہی فرعون نے کیا تھا، یہی سمجھے چاہوں گا، کیونکہ ہم فکر کی بات کر رہے ہیں، کلی عادت کی بات نہیں کر رہے، وہ فکر کی بات، اس نقطے کی بات کر رہے ہیں جو بندے کو کفر پہ لے جاتی ہے، یہ آہستہ آہستہ خدا معاف کرے، یہ گندی عادت آہستہ آہستہ خدا کو بھلا دینے والا یہ گندا نظریہ جب یہ جم جاتا ہے تو پھر بندے کو نہ اسلام کی پاسداری ہوتی ہے نہ دین کی پاسداری ہوتی ہے، وہ کبھی یہودی بن جاتا ہے، کبھی ہندو بن جاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، معذرت، یہ کیوں؟ دین کی بقا تو اس کی ہوگی، بھائی آپ ایک نظریے پر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، کسی سے ہمدردی لینا چاہ رہے ہیں اس لیے تو ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو اپنے اوپر آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے، تو کبھی آپ اس نقطے پر، کبھی اس نقطے پر، کبھی دوسرے نقطے پر، آپ تو گھومتے رہیں گے جہاں پر آپ اپنی خوشی چاہیں گے۔ حضرت گرامی، جب نفس لوامہ ہمیں بیدار کرتا ہے، انسان کا نفس 3 صورتوں میں ہے، اچھائی دل پر اترتی ہے، اچھائی کا مرکز کیا ہے؟ دل، اور برائی کا مرکز نفس ہے، برائی کا محل نفس، اور اچھائی کا محل دل، لیکن اس میں شرارتی نفس ہے، نفس ٹھیک ہے تو دل بھی ٹھیک ہے، نفس نے گڑبڑ کر دی تو دل کو بھی خراب کر دے گا، اور جہاں دل خراب ہوا تو دل پورے جسم کو خراب کر دے گا، پھر وہ آنکھ کو بھی خراب کرے گا، آنکھ کو جو دیکھنا آنکھ اس کو نہیں کسی اور چیز کو دیکھے گی، پھر وہ کان کو بھی خراب کر دے گا، کان میں جو سننا ہے، جو انسان کی سننے کی عادت ہے اس کو نہیں کسی اور چیز کو سنے گا، انسان کی خصلت میں جو بولنا ہے، پھر دل کے خراب ہونے کی وجہ سے انسان وہ نہیں کچھ اور بولے گا، پھر دل کی خرابی کی وجہ سے انسان نے جہاں جانا ہے وہاں نہیں کسی اور جگہ جائے گا، پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور وہ دھماکے کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ ہاتھوں سے ایمان کی باغڈور چھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے نمرود کو حضرت ابراہیم کے اتنے سادہ دلائل بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، فرعون کو حضرت موسیٰ کی سادی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ نفس کو خراب کیا، کس چیز میں؟ کہ خدا ہے ہی نہیں، اور نفس نے خراب کیا دل کو، اور دل نے سارے وجود کو خراب کیا، اور خدا نے اٹھے اسے اٹھا کر غرق کر دیا۔ تو یہ تصور ہے، یہ تاریخ ہے ہماری، یہ ہماری، اور نماز پڑھنے والوں اس تاریخ کو لے کر نماز پڑھو، عبادت کا ذوق رکھنے والوں اس تاریخ کو لے کر عبادت کرو، تب وہ عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور اس میں استقامت ہوگی، اس میں لذت ہوگی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو، نماز نیند سے بہتر ہے، انسان کوئی بھی ہو وہ ڈائریکٹ کروٹ نہیں بدلتا، اندر سے ایک آواز آتی، اٹھ نماز ہو رہی ہے، آتی کہ نہیں آتی آواز، اٹھ اذان ہو رہی ہے، شرم کر، رات کو تو نے خدا سے وعدہ کیا تھا کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اٹھ کھڑے ہو جا اور آ اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اب یہ نفس لوامہ ہے، نفس لوامہ انسان کا وہ نفس جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے، اٹھ کھڑے ہو جا، اٹھ، اور اس وقت بس وہ تھوڑی دیر کی جنگ ہے۔ انسان نے اگر خدا سے، لوگ کہتے ہیں کہ خدا سے، میں نے کہا جی ایک سیکنڈ کا کام ہے خدا سے ملنا، اس سے بھی کم ہے، جس وقت یہ خیال آ جائے بندہ خدا کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ نفس پھر لوامہ نہیں مطمئنہ ہو جائے گا۔
یہ لوامہ نہیں رہے گا، یہ پھر ملامت نہیں کرے گا، یہ مطمئن ہو جائے گا، آپ کی عادت بن جائے گی. اور جو نفس مطمئن ہوتا ہے نا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ پتھر بھی ہو تو تب بھی وہ تیمم کر لیتا ہے، پانی نہ بھی ہو، رات کا وقت ہو، سفر نہ ہو، اسے کچھ یاد نہیں، اسے عبادت یاد ہوتی. کیوں؟ کہ وہ لوامہ نہیں، وہ مطمئنہ ہے. اور قرآن کہتا ہے جو قیامت کا دن ہوگا، ایسے مردان حق جب میدان محشر میں آئیں گے تو خدا خود کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن کہاں پھر رہی ہے تو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا اپنے رب کے پاس جس کے لیے تم مطمئن تھی، جس کو دکھانے کے لیے تو کام کرتی تھی، جس کو جتلانے کے لیے تو کام کرتی تھی، آج رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی. فرمایا کہ تو نے تو کام جس سے کروایا تھا وہ تو جسم وہاں اوندھا پڑا ہوا ہے، چلے جا اس کے اندر جلدی سے، چلے جا اس کے اندر. فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی، اس جسم سے تو نے کام کروایا تھا نا، جلدی سے اس جسم میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور اس کو لے کر جنت میں چلے جا. فرمایا جسم بھی جائے گا جس پر عمل کا زور دیا گیا، اور وہ روح اس کو لے کر چلے جائے گی. پتا چلا انسان صابن سے پاک نہیں، انسان فکر سے پاک ہوتا ہے. ہم صرف صابن سے اپنے آپ کو صاف کر رہے ہیں، یہ اس سے ظاہری تو تطہیر ہوتی ہے، لیکن روح کی تقریر تطہیر فکر سے ہوتی ہے. اور ایک بنیادی فکر ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور اسی خیال کو چھوڑنے کی وجہ سے جواب مل گیا، اسی خیال کو چھوڑنے کی وجہ سے فرعون گمراہ ہوا، اسی خیال کو مدہم کرنے کی. اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کر دوں، ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا. آپ کہیں گے کہ یہ خیال کیسے بلند ہوگا، کیوں ہوگا؟ یہ میں کوئی معلم کی حیثیت سے نہیں، ہم بھائی بیٹھے ہیں آپس میں، سب نے جانا ہے، راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، 99% راستہ نظر آ گیا ہے. اب ایک چیز ہے کہ بس تھوڑا سا اندھیرا ہٹے، راستے کا پتہ ہمیں مل گیا، چلنے کا اسٹائل ہمیں پتہ چل گیا، راستے کا پتہ ہم نے ڈھونڈ لیا اور ہمیں چلنے کا انداز بھی سمجھ میں آ گیا ہے، راستے سے بندہ ڈگمگاتا کیسا ہے وہ بات بھی ہم سمجھ گئے ہیں، جگہ جگہ بورڈ لگا ہوتا ہے آہستہ چلیں ورنہ حادثہ ہو سکتا ہے، ایسے سارے تحفظات ہم سمجھ چکے ہیں. اب ایک چیز رہ گئی ہے، بس ذرا اندھیرا ہٹے اور روشنی آ جائے، اندھیرا ہٹے، اندھیرا ذرا سے اندھیرا ہٹے اور روشنی آ جائے، اور وہی سب سے بڑی چیز ہے، وہ ہے فکر. آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک اصلاح کی نیت سے غور کرے گا انسان. اگر آپ یہ تقریر نہ بھی سنتے تو آپ کا ضمیر خود آپ کو راستہ بھی بتاتا. یہ اللہ کی قدرت، ان علینا للہدا، ہم نے ہدایت اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. یہ اللہ کی ہدایت، اللہ کی جانب سے ہدایت کاملہ ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس نبی کی تعلیم نہ پہنچی ہو تو وہ یہ چاہوں گا. امام اعظم کہتے ہیں جس شخص کے پاس نبی کی تعلیم نہ پہنچی ہو، اس تک کوئی دین نہ پہنچا ہو، تو کیا اسے بھی خدا کو ماننا ہے؟ فرمایا ہاں. کہ اگر وہ بغیر خدا کو مانے اور خدا پر یقین کیے مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا؟ فرمایا نہیں. فرمایا اس کے پاس تو نبی بھی نہیں آیا. امام اعظم کہتے ہیں نبی نہیں آیا، نبی تو خارج کا نمائندہ تھا، تو کیا وہ ہدایت کے باطن کے نمائندے نہیں تھے اس کے اندر؟ نبی تو خارج اور باطن دونوں کا نمائندہ ہے. نبی تو ہدایت کاملہ لے کر آتا ہے کہ خارج میں بھی دلائل پیش کرتا ہے اور اندر موجود دلائل کو ابھارتا ہے، ابھارتا ہے. امام اعظم کہتے ہیں کہ انسان میں اللہ نے ہدایت کے تین پہلو رکھے ہیں. فرمایا فطرت، ضمیر اور عقل. فطرت کیسے ہے؟ فرمایا اس نے اپنی محبت کی شمع جلا دی ہے. اب انسان پہاڑوں میں ہو لیکن خدا کو ڈھونڈتا ہے، وہ پہاڑوں میں ہو یا نوٹ کی گڈیوں میں گھرا ہوا ہو، مال بھی مل جائے تب بھی اس کا دل کسی کی یاد میں للچا رہا ہوتا ہے، کسی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. فرمایا فطرت میں خدا نے، فطرت میں خدا نے اپنی محبت کیا ایک چراغ بلند کیا ہے، جلا دیا ہے. اور ضمیر میں اللہ نے یہ تمیز رکھی ہے کہ جو بد کی طرف اشارہ کرے گی اس سے قریب مت جانا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ انسان کے ضمیر کے اندر ہے. اور عقل جو ہے وہ حق اور باطل میں تمیز کرے گی. عقل تمیز کرے گی. نبی کا کیا کام ہوتا ہے؟ نبی آ کر فطرت کے چراغ کو اور تیز کر دیتا ہے. نبی آ کر فطرت کے چراغ کو اور تیز کر دیتا ہے, محبت خدا کو اور بھڑکا دیتا ہے. زمین پر جو حالات کی گرد پڑی ہے نبی تزکیہ کر کے اس کو صاف کر دیتا ہے. عقل حق اور باطل میں جو گمراہی کر رہی ہے اس کو وحی کا نور دے کر صراط مستقیم پر لے آتا ہے. یہ نبی کا کام, یہ کیا ہے؟ نبی کا کام ہے. تو اس لیے امام اعظم کہتے ہیں کہ جس تک نبی کی تعلیم نہ پہنچی ہو, نبی کی شریعت نہ پہنچی ہو, اس پر بھی خدا پر ایمان لانا فرض ہے. اس لیے کہ اس کے اندر ہدایت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا اگر یہ تقریر آپ نہ بھی سنتے, یہ تو ایسی ہم نے بیٹھ کر کچھ بھولی باتیں یاد کی ہیں, یہ ہم نے بھولی بھی باتیں. ایسا نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں, ایسا نہیں ہے. میں اس وقت ہر سطح سے ہٹ کر محض ایک انسان ہونے کے ناطے باتیں کر رہا ہوں, ہر منصب سے ہٹ کر صرف محض انسان ہونے کے ناطے یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک انسان کے اندر جو فطرت کے طور پر کمالات رکھے گئے ہیں, ایسا نہیں کہ میں نے بہت زبردست تقریر کر دی آپ کے سامنے, آپ کہیں گے واہ واہ شاہ صاحب یہ باتیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. نہیں, یہ باتیں پتہ تھی, ہم بھولے ہوئے تھے. یہ تو روزانہ ہمیں پتہ چلتی ہے. یہ میں نے کوئی الگ سا کوئی سکراتی موضوع نہیں بیان کیا, یہ تو وہ بات کی جو ہم سے پیش آتی ہے, ہم نے اسے بھلایا ہوا ہے. اور جواب جو آخری جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت کے اندر کیا تھا کہ بس یہ پردہ ہٹے اور ہمارے سامنے منزل واضح ہو جائے. وہ کیا چیز تھی, وہ کیا معیار تھا کہ اب اس فکر کو اندر انڈھیلے کیسے؟ تو دیکھیں اس کا جواب ہمارا ضمیر بھی دیتا ہے. مثال کے طور پر ابھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کیونکہ اس وقت ہم اپنے باطن کی پیاس کو قرآن سے تلاش کر رہے ہیں, اس لیے کہ عام بات بھی کرتے ہیں قرآن کی بات بھی کرتے ہیں, اور قرآن کی بات ہمیں اجنبی نہیں. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے, قرآن جو پڑھے گا اسے یوں لگے گا قرآن اس سے بات کر رہا ہے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے قرآن پڑھ کے قرآن میری ہی ہدایت کے لیے اترا, دوسرا کہتا میری ہدایت, تیسرا میری ہدایت کے لیے. اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام وہ دین ہے جو فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے, جو مکمل ضابطہ حیات ہے. حیات صرف ظاہر کا نام نہیں, حیات روح کا بھی نام ہے. تو وہ ظاہر کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے اور باطن کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے. توجہ کس چیز کی کمی ہے؟ اور وہ یہ ہے فکر کی. مثال کے طور پر انسان ایک اعتدال کی زندگی گزارتا ہے. علم نفسیات میں یہ چیز ہے کہ جب اس کی فکر ڈس بیلنس ہو جاتی ہے, غیر معتدل ہو جاتی ہے, افراط و تفرات تفرید کا شکار ہو جاتی ہے, تو پھر وہ نفسیات کی وہ بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہے کہ جس کے بارے میں علاج کے پھر ہمیں کسی بہترین ماہر حاذق کے پاس جانا پڑتا ہے. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر جو ہمارے اندر توازن اللہ نے رکھا ہے, اگر وہ بڑھ جائے تو پھر احساس برتری آتی ہے, تکبر, نخوت. یہ جو پھوں پھاں کرتے ہیں نا, ہم جو یہ پھوں پھاں کرتے ہیں یہ مریض ہے. ہم پاگل پہ ہنستے ہیں, وہ نفسیاتی مریض ہے. لیکن اس سے بڑا کوئی پاگل ہوگا جو اپنے آپ کو ایک قطرے سے بنا اور بڑا پھوں پھاں سمجھ رہا ہے. ابھی ایک ہوا آ جائے اس کی سانس بند ہو جائے, ابھی جناب ہلکا سے جھٹکا آئے زمین پر گر جائے تو یہ جو سینہ تانا تھا سب خاک میں مل گیا. نوٹ کی گڈیوں پر فخر کر رہا ہے, ابھی سانس نکل جائے پیچھے اولاد لڑ رہی ہوگی اس پر. تو یہ بھی تو ایک نفسیاتی مرض ہے. تکبر ایک نفسیاتی مرض ہے. بندہ جب کسی انسان جب کسی سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو دراصل وہ اعتدال کی سطح سے ہٹ رہا ہے. انسان کے اندر جو اللہ نے توازن رکھا ہے اس اعتدال سے ہٹ رہا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے تب بھی بیماری ہے, اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تب بھی بیماری ہے. بس وہ فکر کے ذریعے اپنی اصلاح کرتا ہے. جب ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اکثر آپ, میں کبھی کبھار نفسیات کی کتابیں دیکھتا ہوں اور یہ دیکھنی چاہیے, نفسیات انسان کے کردار کی نگہداشت کرتی ہے. میں کہتا ہوں جو کامل مومن بننا چاہتا ہے وہ نفسیات کو پڑھے, اور نفسیات کو پڑھ کر پھر قرآن پڑھے, تو ڈاکٹر کے پاس حل نہیں جو قرآن اس کا حل پیش کرتا ہے, فکری حل. انسان کے نفسیاتی امراض کا حل جو حدیث میں موجود ہے. انشاءاللہ یہ آگے میں اس موضوع کو لاؤں گا آپ کی خدمت میں کہ اسلام میں جو نفسیاتی حل, یہ سارے نفسیاتی حل ہی تو جو ہم پیش کر رہے ہیں, یہ جو ہدایت کے سارے یہ نفسیات کے تقاضے تھے جو قرآن پیش کر رہا ہے, یہ اور کون پیش کر سکتا ہے؟ تو نفسیات کے جتنے تقاضے ہیں اس کا سارا کامل حل قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے. میرے دوستوں مثال کے طور پر آپ دیکھیں, ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے,
اور اسے کہتا ہے کہ میں رات کو سو نہیں پاتا، نیند نہیں آتی، اگر وہ یقیناً کوئی ماہر شخص ہے تو وہ اس کو نیند کی گولی نہیں دے گا، نیند کی گولی تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیا ضرورت ہے، میڈیکل سٹور پر جا کر بول دے، نام درجنوں ہیں مارکیٹ کے اندر، لے کر سو جائے، نہیں۔ لیکن ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا، لیکن اگر وہ کامل حاذق حکیم ہوا اور دانا ڈاکٹر ہوا تو وہ آپ سے باتیں کرے گا، نیند کیوں نہیں آتی؟ کہا جی رات کو نیند نہیں آتی، بڑی وحشت ہوتی۔ وہ پہلا سوال کرے گا، سوچتے کیا ہو؟ کرے گا نا، سوچتے کیا ہو، کس رخ پر سوچتے ہو؟ وہ آپ کا پہلے پورا دماغ پڑے گا، آپ کی سارے تقاضوں کو سنے گا، اس کے بعد کہے گا یہ سوچنا چھوڑ دو، اس کو اس طرح نہیں سوچو، اس چیز کو پانے کے لیے سوچ رہے ہو؟ کہاں؟ کہا اس کو اس طرح نہیں، اس طرح سوچو، جہاں زاویہ درست ہوا نیند بھی آ گئی، چیز بھی مل گئی۔ یہی حل ہوتا ہے۔ ہم تقریر کرتے کرتے رہ جاتے ہیں، ایک بندہ بھی نہیں آتا، خواجہ کے آستانے پر جو بیٹھتا وہ کلمہ پڑھ کے اٹھتا ہے، لوگ حیران ہیں کہ یہاں تقریر گھنٹوں ہوتی ہے، ایک بندے کے دل کو نہیں جیت پاتے۔ غریب نواز کی خدمت میں ہندو آ کر بیٹھے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا جادو کرتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا من کی بولی بولتا ہے۔ واہ واہ، کیا کرتا ہے؟ من کی بولی بولتا ہے۔ تو سر جھکاتا ہے، وہ ہمارے دلوں کو موم کرتا ہے، اس لیے کہ تیرے پاس ہمارے جسم کا تو علاج ہے، ہماری روح کا علاج داتا کے پاس ہے۔ وہ جادو نہیں کرتا، وہ من کی بولی بولتا ہے، اور انسان اسی کا علاج ہوتا ہے جو اس کے من کو چینج پہنچا دے۔ صوفیہ نے جو ایک انقلاب لایا ہے نا، داتا صاحب نے جو کہ انقلاب لایا ہے، خواجہ صاحب نے انقلاب لایا، اور انقلابوں کا انقلاب جو میرے آقا غوث اعظم نے لایا وہ کیا ہے؟ وہ من کی بولی بولتے، بیٹھ جا، بٹھاتے ہیں، کیوں پریشان ہے؟ اس سے سنتے ہیں، سننے کے بعد پھر اس کو حل بتاتے ہیں، حل بتانے کے بعد وہ اتنا پرسکون ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے لو عمر کے 99 سال ہو گئے، بڑھاپے سے کمر ٹیڑھی ہو گئی، ابھی تک میں اتنی سی بات نہیں سمجھ پایا، اور یہ سمجھا تو کوئی سکتا نہیں تھا، اس لیے کہ اس سارے راز کو جاننے والا جب تک کوئی نہ ملے۔ حل بہت مختصر ہے، انسان اپنے اندر ہی کھویا ہوا ہے، حل وہ بتائے گا جو انسانیت کو جانتا ہے، جو انسانیت کو جانتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا، او پیر صاحب آستانے پر بیٹھے ہو، طریقت جانتے ہو؟ کہ طریقت جانتے تو پھر کوئی گمراہ نہیں رہتا، طریقت جانتے تو پھر کوئی گمراہ نہیں رہتا۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا طریقت کیا چیز ہے؟ فرمایا من کی بولی ہے، فرمایا یہ من کی بولی ہے۔ فرمایا ہم یہ کرتے ہیں کہ جسم من کو جسم کے تحت چلاتے ہیں، صوفیہ وہ ہے جو من کو اٹھاتے ہیں اور جسم کو اس کے تحت چلاتے ہیں، وہ من کو بلند کرتے ہیں اور جسم کو گراتے ہیں، اور ہم پھوپھا جو کرتے ہیں، ہمارا من کمزور ہو رہا ہوتا ہے اور جسم فرمان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی کو اقبال کرتے ہیں کہ طریقت چیست، طریقت چیست، اے والا صفات شریعت را دیدن بے اماق حیات۔ یہ اقبال نے ترجمہ کر دیا، فرمایا طریقت جانتے ہو کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہ شریعت سے، شریعت کو روح سے دیکھنے کا نام طریقت ہے، شریعت کو روح سے دیکھنے کا نام طریقت ہے، نماز کو روح سے دیکھنے کا نام طریقت ہے۔ ہم نماز کو صرف اداؤں سے دیکھتے ہیں، اگر اس کو روح سے دیکھیں تو طریقت آ جائے۔ فرمایا طریقت یہی ہے کہ جب بندہ عمل کو روح کے ذریعے کرتا ہے، اور جب من کے ذریعے کرتا ہے تو من تو خدا کی طرف لے جاتا ہے، جسم شیطان کی طرف لے جاتا ہے، جب جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے اس کو جسم کی سواری بنا دو تو پھر خدا مل گیا۔ یہی مختصر سا فلسفہ تھا، خدا مل گیا، یہی مختصر سا فلسفہ تھا۔ آخری بات یہاں پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں میرے دوستو، آئندہ موضوع انشاءاللہ اس فکر کی دوسری کڑی کا ہم رکھیں گے، ہدایت کامل کے حوالے سے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دوست بیٹھیں گے، اور پھر جو باتیں ہم نے بھولی اس کو یاد کریں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میں تم کیسے ہو، ہم اس طرف تھوڑا آئیں گے کہ ہم اتنے اچھے ماحول میں ہیں، اتنا اچھا لباس ہمارا ہے، ناتے سن رہے ہیں، پھر بھی اندر سے بو آتی، خوشبو نہیں آتی، ظاہری عطر لگا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، لگا رہے ہیں، لیکن رات کو سوتے تو اندر سے بو آتی، خوشبو نہیں آتی۔ اس لیے کہ جب تک من کو مطمئن نہیں کرو گے خوشبو نہیں آئے گی۔ ولی صحرا میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن وہ پتھر اسے سنگ مرمر اور ململ کے کپڑے سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اس لیے کہ اسے اندر سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، وہ من سے مطمئن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ من سے مطمئن. کبھی آپ شاہ عبد الفی بھٹائی علیہ رحمت کے اشعار سنیں، آپ سمجھیں گے کہ میری زندگی رک گئی. کبھی آپ بابا بلے شاہ علیہ رحمت کے الفاظ سنیں گے، آپ کہیں گے میری زندگی رک گئی، اس لیے کہ اس میں لفاظی نہیں ہوتی ہے، من کی بولی ہوتی ہے. آپ پھو پھا کچھ بھی کریں ہم، لیکن ایک شعر سنتے تو یوں لگتا ہے جسے زندگی رک گئی، بہت کھو دیا. اور انسان ان کے ایک بات کو سن کر اندازہ کرتا ہے کہ ابھی تک تو جتنا پھو پھا کیا کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو پتہ ملتا یہاں سے ہے. اس لیے جب تک انسان کو من سے مطمئن نہیں کیا جائے، ہدایت اس کے اندر کامل نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے یہ سارے واقعات اور قصص باطن کو مطمئن کرنے کے لیے دیے ہیں. آخری بات جو میں عرض کر رہا تھا، انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے اللہ کی رضا کے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے. ایک بات یہاں پر میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، ہم یہ پانچ وقت نماز پڑھنے جاتے ہیں، کبھی سوچا ہم کیوں جاتے ہیں؟ اور یہ اللہ تو ایک ہی نماز ہو جاتی تو سارا قاعدہ پورا ہو جاتا. اب فجر میں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوپہر کے 12 بجے سب کی عقلیں تازہ ہوتی ہیں، جسم تازہ ہوتا ہے، ایک ظہر کی نماز ہوتی، بات ختم. سوال ہے نا ذہن میں آتا ہے، پانچ وقت نماز، فجر بھی پڑھو، ظہر بھی پڑھو، عصر بھی پڑھو، مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو. تو اللہ ہی کے حضور نماز پڑھنی ہے نا، حاضری دینی. لوگ کہتے ہیں ڈیوٹی پوری کرنے جا رہا ہوں، شرم آنی چاہیے ہمیں ایسے الفاظ بولنے. یہ بولتے ہیں جب تو دل سخت ہوتا ہے، بس جا رہا ہوں ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے. تو اس قسم کے جو بے ڈھنگے اور بے ربط اور غیر محل الفاظ ہم بولتے ہیں انتہائی لاپرواہی کے ساتھ، اس کی محبت، اس کا شوق، اس کی عقیدت، اس کی نسبت سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتا، بس جانوروں کی طرح جو منہ میں آیا بول جاتے ہیں ہم، تو یہی چیز تو ہماری فکر میں کنورٹ ہوتی ہے اور وہی ہماری عادتیں بنتی ہیں. کبھی آپ سوچیں میرے دوستو اس بات پر کہ پانچ وقت ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو تو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، ٹھیک ہے، عبادت کے لیے بنایا. اور عبادت بغیر معرفت کے نہیں ہوتی عبادت، کیونکہ عبادت تو محبت کا نام ہے، اصل ترجمہ اس کا ہے محبت. اور محبت بغیر تعارف کے نہیں ہوتی، کس سے محبت کریں؟ تو محبت کے لیے تعارف چاہیے. کیا چاہیے؟ تو اب نماز پانچ وقت ہے، یا اللہ یہ فجر کے وقت ہم نہیں اٹھ سکتے، رات کو جلسہ کر کے جاتے ہیں، رات کو کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، رات کو آفس کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، فلاں فلاں کام ہے، تھک جاتے ہیں، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، نہیں اٹھا جاتا. کہ ایک نماز سے کام نہیں چل سکتا تھا، ایک نماز سے کام نہیں چل سکتا تھا. تو ضمیر خود اس میں آواز دیتا ہے کہ تجھ پر دن کتنے پینترے بدلتا ہے، تجھ پر دن جو ہے دن کتنے حالات بدلتا ہے، تجھ پر دن جو ہے کتنے حالات بدلتا ہے. تو نے صبح کیا کھایا اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ تجھے شام کو یاد نہیں ہوتا، تو نے شام کو کیا کھایا تجھے یہ یاد نہیں ہوتا، صبح تجھے یاد نہیں ہوتا کہ گزشتہ شام کو میں نے کیا کھایا. کا وقت تو تجھ پر اتنا اثر کرتا ہے، ارے تو تو کھانے کو بھول جاتا ہے، چلو اس میں تو کچھ نہیں، اگر ہمیں بھول گیا تو، ہمیں بھول گیا تو. فرمایا وہی وقت اور وہی لمحہ، وہی لحظہ جو انسان کی طبیعت اور فطرت پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس میں نسیان پیدا کرتا ہے. نماز کا پورا شیڈول اٹھا کر دیکھیں، جس وقت نماز رکھی گئی ہے وہی وقت ہماری غفلت کا ہوتا ہے، اور اسی وقت اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ مجھے یاد کرو، کیونکہ جس غفلت کے وقت میں تم مجھے یاد کرو گے تو پھر جو درمیان کا وقت ہے وہ میری یادوں میں ہی گزرا کرے گا، وہ میری یادوں میں ہی گزرا کرے گا. ہم جو پانچ وقت نماز پڑھنے جاتے ہیں، ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں، ہم جو پانچ وقت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پانچ وقت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز گئے، وضو کیا، بہت خوشو خوشو سے ہم نے نماز ادا کی، واپس لوٹے ہم تو کسی کے گربان کو ہم نے پکڑا ہوا ہے، کسی کو دھکا دے رہے ہیں، کسی کو بھگا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی, اب ہم نے وہ جو نماز پڑھنی تھی وہ نماز نہیں پڑھی. نماز کوئی خاص شے نہیں, نماز یاد الہی کی تجدید کا نام ہے, یاد الہی کی تجدید کا نام ہے. خدا ہے مجھے دیکھ رہا ہے, میں مروں گا, جو میں کرتا ہوں اس کے ایک ایک چیز کا میں حساب دوں گا. اب یہ کون یاد رکھے؟ فرمائے نماز میں آؤ اور یہ یاد رکھو, نماز اس فلسفے اور نصاب زندگی کو یاد دلانے کی ایک ایکسرسائز ہے. اس نیت سے پڑھو گے تو خدا کو کبھی نہیں بھولو گے, اس نیت سے نہیں پڑھو گے تو نماز پڑھنے کے باوجود تم میں ایمان نہیں آ سکے گا. آج ہماری غفلت ہی یہی ہے کہ ہم نے نماز کو صرف جھکنے اور اٹھنے تک رکھا. وہ نماز جو بلا کر اجتماعی طور پر جمع کرنا تھا تو اجتماعی طور پر جمع کر کے خدا کی نگہبانی کے تصور کو, خدا کے علم کی نگہداشت ہم پر ہے اس تصور کو کامل کرنا. فجر میں ہم نے نماز جب پڑھی تو کہا نماز کیسے پڑھو؟ کہا ایسے پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اگر نہیں دیکھ رہے تو یوں سمجھو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے تمہیں کسی کی حاکمیت کا ایک یقین ہوگا اور کسی کے ماتحت ہونے کا تمہیں یقین ہوگا. اور جب بندے کو کسی کے ماتحت ہونے کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر اس کی گردن ادھر ادھر نہیں جاتی. کیمرے لگے ہوئے ہیں, باس بیٹھا ہوا ہے کمرے کے اندر, کیمرے لگے ہوئے ہیں, باہر جو لوگ بیٹھے وہ بڑے لطیفے سناتے, بڑے معاملات کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے خاموش ہو جاؤ, کیمرہ لگا ہوا, باس دیکھ رہا ہوگا. تو کوئی غلط لکھتا ہے؟ مجھے کہیں کوئی غلط لکھتا ہے؟ کوئی پہلے ٹائم سے پہلے بھاگ جاتا ہے؟ کوئی پہلے کارڈ پنچ کرا کر نکل جاتا ہے؟ نکل سکتا ہے؟ آج تو سارا کیمرے کا نظام ہے, کوئی نکل سکتا ہے؟ تو تف ہے ہم پر, اس کیمرے پر یقین کر کے ہم وقت کے باس جو ہمارا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. تو اسی خیال کی تجدید کے لیے نماز وہ ایک خاص فوکس ہے. اس خیال کو دل میں لاؤ, رب تمہیں دیکھ رہا ہے, جو کر کے آئے ہو نا اب یہاں یقین کرو رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یہی خیال نماز, نماز دراصل اسی خیال کو پکانے کا نام ہے, نماز دراصل اسی خیال کو پختہ کرنے کا نام ہے. ہم کس کو نماز سمجھ رہے ہیں اور دن کس کو نماز کہہ رہا ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو نماز تیری اصلاح نہ کر سکے وہ تو تجھے دین سے دور لے جا رہی ہے, تو تو وہ نماز پڑھ جو نماز پڑھنے کا حق ہے. تو نماز اس خیال کو پکانے کا, مضبوط کرنے کا, پختہ کرنے کا ایک طریقہ ہے, ایک ایکسرسائز ہے, ایک جد و جہد ہے. جس کا کہ خدا کی قدرت کی نظر ہمارا وقت مجھ پر ہے. جس طرح کے باس کا کیمرہ لگا ہوا ہے وہ اپنی آفس میں بیٹھ کر سارے محکمے کو دیکھ رہا ہے, اس کی نظر تو کہیں نہیں ہوگی لیکن وہ بھی ڈرتا ہے پھر, کیونکہ کیمرے میں آج کل تو بڑی ترقی ہو گئی ہے, چھوٹے چھوٹے کلپ بن کر آ جاتے ہیں, پورا پورا آپ کا نظام, پوری کمپنی سامنے ہے. لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر کلپ کو باس دیکھ رہا ہے؟ لیکن نہیں, لیکن وہ دیکھ رہا ہے, اس کے ڈر سے ہر زاویے کا شخص پابند ہے. تو ایک غافل شخص کے دیکھنے پر ہم اتنے پریشان ہیں, اور وہ خدا جو زمین کی تہ کو بھی دیکھتا ہے, آسمان میں پوشیدہ ہر راز کو دیکھتا ہے, وہ ماضی کو بھی دیکھتا ہے, وہ مستقبل کو دیکھتا ہے, وہ ماں کے رحم میں جو نطفہ ہے اس کو بھی دیکھتا ہے. تو ہم اس کے علم کی تجدید کو اپنے اوپر نافذ کیوں نہیں کرتے؟ یہی اس درس قرآن کا موضوع ہے, تعلیم اور تربیت. اب یقین کریں کہ ہم انشاءاللہ اسی خیال سے نماز پڑھیں. کچھ نے تو نمازیں پڑھ لی عشاء کی, کچھ نے نہیں پڑھی. دیکھو چھوڑنا مت نماز, اس لیے کہ تم اس وقت امتحان گاہ میں ہو. تم اگر ڈیوٹی کہتے ہو تو ڈیوٹی تم دے رہے ہو, اور حکم الحاکمین تمہیں دیکھ رہا ہے, اور کرامن کاتبین تمہارے بارے میں لکھ رہے ہیں. بچنا کہیں سے نہیں ہے, وہ دیکھ رہا ہے یہی کافی تھا, لیکن اس نے لکھنے والے بھی بٹھا دیے کہ انسان اگر کودے اور شور مچائے, چلائے یہ کیا ہو گیا, یہ تو غلط بات ہے, تو یہی آگے کہیں گے دیکھ فلاں منٹ, فلاں سیکنڈ, فلاں لمحہ تو نے یہ غلط کام کیا تھا, تو نے یہ حرکتیں کی تھی. آج اگر یہ کاندھوں پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین لکھنے والوں کا تصور اگر ہم غالب کر لیں, کیونکہ انسان جس چیز کو زیادہ سوچتا ہے, وہی چیز انسان کی عادت بن جاتی ہے. کاش ہم خدا کی موجودگی کو سوچیں, کاش ہم خدا کی نگہبانی کو سوچیں, کاش ہم خدا کے علم کے احاطہ اور اس کا علم جو ہماری زندگیوں پر محیط ہے اس مشاہدہ حق کو سوچے. میں کہتا ہوں شیطان کو ہم چٹکیوں میں اٹھا کر پھینک دیں گے, چٹکیوں میں اٹھا کر پھینک دیں گے. شیطان کچھ نہیں کر سکتا. اور یہی خیال جب پختہ ہوتا ہے نا تو سرکار مسکرا کر دیکھتے ہیں, عمر تو بڑا پختہ ہو گیا, شیطان تو اب تیرے سائے سے بھی بھاگتا ہے. کہنا سبحان اللہ, شیطان تو اب تیرے سائے سے بھی بھاگتا ہے. اور میں تو یہاں پر ایک ذوق کے لیے کہوں کہ واقعی میں عمر اتنے پختہ ہو گئے کہ ان کا نام لو تو ان کا نام لینے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. تو یہ شان عظمت ہے ان لوگوں کی کہ جو اس خیال کو پکاتے ہیں, اس خیال کی پاسداری کرتے ہیں. اقبال کو یہ خیال شدت سے تھا, اقبال کو یہ خیال ان کی شاعری سے لگتا ہے کہ ان کو یہ خیال, مجھے کہیے گا, ان کو یہ خیال شدت سے تھا. اس لیے انہوں نے وہ بات کہی اور اسی شعر پر پھر میں نے یہ تقریر تیار کی. انہوں نے وہ بات کی ہے, وقت فرصت ہے کہاں, کیمرہ لگا ہوا باس دیکھ رہا ہے, کسی نے کہا باہر آؤ, کہا فرصت نہیں ہے, کیا کر رہے ہو, ابھی 3 گھنٹے باقی ہیں, ابھی کام باقی ہے, یہ فائل مجھے بنا کر دینی ہے, باس کو یہ فائل دینی ہے, اور ابھی کیسے چلے جاؤں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, 3 گھنٹہ باقی ہے, پہلے چلے جاؤں گا تو پھر باس کو کیا جواب دوں گا, باس دیکھ رہا ہے. بلا تشویش بلا تمثیل سنیے اقبال, قربان جاؤ اس سے کیا بات کہہ گیا. کہتا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ہمیں باقی ہے. مسلمانوں ہم دین کے مبلغ ہیں, یہ ملائیت تک نہیں, یہ ہر کلمہ گو تک یہ چیزیں ہیں. نور توحید ہمیں پکار رہی ہے, اس کا کام بہت باقی ہے. ہم نے اپنی زندگی شیطان کی اتباع میں ڈال دی, خدا کو کیا جواب دیں گے. اس غور فکر کو سونے سے پہلے ابھی یہاں سے جانے کے بعد, سونے سے پہلے 5 منٹ وعدہ کریں مجھ سے, میں بھی غور کروں گا, آپ بھی غور کریں گے. لائٹ بند کر کے بستر پر لیٹ جائیں, اپنے بچوں کو دیکھیں, پھر اپنے آپ کو دیکھیں, تصور کریں یہاں میرے والد ہوا کرتے تھے, میں ایسا ہوتا تھا. سبحان, میں جس سطح پر ہوں اس پر میرے والد ہوتے تھے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے, میں ایسا ہوتا تھا. وہ چلے گئے, میں اس منصب پر آ گیا, میں چلا جاؤں گا, یہ اس منصب پر آ جائیں گے. رہے گا نام صرف اللہ کا, رہے گا نام صرف اللہ کا. اس کو غور کرنا ہے. یہ محل, یہ بنگلہ, یہ گاڑی, یہ کیسے رہے گی, یہ تو میرے والد نے بنایا تھا, وہ چلے گئے تو میں بھی چلا جاؤں گا. اس لیے کہ جو بزرگ کہتے ہیں کہ جو مال تمہارا, آج کل اکنامی اوپر نیچے ہو رہی ہے, کوئی کہتا شاہ صاحب 50 لاکھ ڈوب گئے, ہم نے کہا اللہ اچھا بدل عطا فرمائے, اللہ ہر مسلمان کو خسارے سے نکالے, لیکن یہ تو ثانوی چیز ہے. دعا میں اثر کے لیے پہلی چیز ہم نے دیکھنی ہے, خالی دعا نہیں, اس دعا میں اثر پیدا کرنے کی. اثر کیسے ہوگا کہ صوفیہ کہتے ہیں جو مال غرق ہو گیا, ضائع ہو گیا, تلف ہو گیا, اس کو نہ سوچو. پہلے یہ خیال لاؤ کہ نہیں سوچیں گے, ٹھیک ہے, یہ خیال جب پختہ ہوگا نا, پھر کبھی دل بھرا ہے تو دعا کرو, پھر دیکھو کسی قبول ہوتی. پہلے یہ خیال ہو کہ جو مال تلف ہو گیا, چلا گیا, ضائع ہو گیا, ہم سے فراڈ کر گیا, چلا گیا. صوفیہ کہتے ہیں نہ سوچو. کیوں؟ کہ تو کب باقی رہے گا جو تیرے ساتھ ہمیشہ رہتا, تو بھی جائے گا. وبشر الصابرین الذین اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ کہتا صبر انہی, بشارت انہی لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو روکتے ہیں. صبر بمانہ روکنا, بشارت ہے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو روکتے ہیں اس خیال کو پیدا کر کے کہ جب انہیں مصیبت آتی وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف چلے, یہ بھی اللہ کی طرف چلا, یہ بھی باقی رہنے والا نہیں, ہم بھی باقی رہنے والے نہیں. تو صوفیہ کہتے ہیں انہوں نے کیوں, یہ من کی بولی بول کے انہوں نے انقلاب لایا ہے. مریدوں کو کہتے ہیں پیارو جو چھوٹ گیا فکر نہ کر, اس کی مل جائے گا, فکر نہیں کرنا, مل جائے گا, فکر نہیں کرنا, ورنہ آفت میں مبتلا ہو جائے. اور جو ملنا ہے اور ڈاماڈول ہے, ابھی ملے گا نہیں ملے گا, اس پر جستجو مت کرنا, اس میں
یہ نفسیاتی علاج ہے. اس میں جستجو مت کرنا ورنہ بے صبرا بھی ہو جائے گا, اور جس شخص سے رابطہ ہے اس سے تو ناراض بھی ہو جائے گا, اور سب سے بڑی بات کہ تو خدا سے ناراض ہو جائے گا. اس لیے کہ تیرے ساتھ کیا ہونا ہے وہ تو کیوں سوچتا ہے, وہ تو خدا نے پہلے سے لکھ دیا. تقدیر کا بھی منکر بنے گا اور بے صبرا ہو جائے گا. دعا کرے اللہ رب العالمین ان خیالات کو اپنے اندر گردش دینے کی توفیق مرحمت فرما. چار چیزیں کامیابی کی میں نے ذکر کی, وہ پرانی تقریر کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. اس تفصیل کو آپ اگر, جیسا میرے پاس سوال آیا وہ چار چیزیں نہیں بتائی گئی تو میں نے خود چھوڑی ہیں تاکہ آپ کے اندر وہ جستجو رہے, اور آپ اس پروگرام کو جو ہم نے پہلی نشست میں کیا ہے اس کو لے کر سماعت کریں. وہ ہماری کوئی بات نہیں, وہ قرآن میں جو دانائی دی ہے, حدیث میں جو دانائی آئی ہے, صوفیہ نے جو دانائی کی بات کی ہے, اس کا گلدستہ ہم نے بنایا ہے صرف, یعنی اس کو جمع کیا ہے اور جمع کر کے صرف پیش کیا ہے. اور یقیناً اسی نیت کے ساتھ کہ جس باغ کے ہم نے پھول چنے ہیں وہ پھول اتنے معطر ہے کہ اس کو ہاتھ لگا کر ہم بھی خوشبار ہو گئے ہیں, ہم بھی مشکبار ہو گئے ہیں, جس تک پیش کیا جائے وہ بھی مشکبار ہو گیا ہے. دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں ظاہر اور باطن دونوں صفتوں کا مسلمان بنائے. اللہ ہمارے اسلام کو ظاہر اور باطن دونوں میں نافذ فرمائے. یہ جو باتیں ہمیں پتا تھی, یہ نہیں ہم نے کوئی اجنبی بات کی, یہ ہمیں پتا تھی. یہ جو بھولی بھی باتیں ہم نے یاد کی ہے اسے ہمیشہ یاد رکھنے کی ہمیں مولا کریم توفیق مرحمت فرما. ایک بات بڑا کہنے دل کرتا ہے, ہم اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں کہتے دل صاف کر دیں. کیا کرتے ہیں؟ دل صاف کرتے ہیں. اللہ والا بنا دیں. ایک صوفی کا قول میں نے پڑھا, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما. ان کے پاس ایک شخص پہنچا, اللہ والا بننے کا اسے شوق تھا. کیا تھا؟ جیسا بھی تقریر ہم کرتے ہیں نا, شوق پیدا ہو جاتا ہے, شوق پیدا ہو جاتا. تو انہیں شوق آ گیا, وہ جو فطرت کی محبت تھی نا, وہ چراغ جو تھا وہ روشن ہو گیا. اب وہ اللہ, بس اللہ چاہیے, اللہ کا قرب چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے, اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں. مرشد کے پاس پہنچے, اللہ والا بنا دے. فرما کیا؟ کہ مجھے پتا دے دے پتا. اللہ کیسے ملے گا؟ فرما تو نے تو سر سے لے کر پاؤں تک اتنے پتے لکھے ہوئے ہیں اپنے اوپر. بات ذرا سن رہے ہیں آپ, غور کر رہے ہیں آپ؟ کہ سر سے لے کر پاؤں تک تو تیرے اوپر اتنے پتے لکھے ہوئے ہیں, اب کوئی جگہ نہیں جو یہاں پر اللہ کا پتہ لکھوں. جا پہلے یہ سارے پتے مٹا کر آ, پھر اللہ کا پتہ لکھ دوں گا. ہائے ہائے, اللہ رب العالمین ہمارے باطن کی اصلاح فرمائے. جو ہم کہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آئیے مل کر اقبال کو پڑھیں, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اپنی نمازوں کا خیال کریں, اپنی عبادت کا خیال کریں. جو ذمہ داری اللہ نے آپ پر رکھی ہے, میں بھی اس کا خیال کروں گا, آپ بھی اس کا خیال کریں. اسی خیال میں وہ تسکین ہے جو گڈیاں جمع کرنے میں نہیں ہے, اسی خیال میں وہ مٹھاس ہے جو بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے. انسان مال پہ مال جمع کرتا ہے, پوچھا کیوں کرتا ہے؟ کہا جی سکون ملے گا. کہا سکون مل رہا تھا تو لاکھ کے بعد دو لاکھ کیوں جمع کیا, رکا کیوں نہیں تو؟ تو پتا چلا سکون اس میں نہیں, سکون اس فکر میں ہے. یہ مل گئی تو پھر مال بھی مل جائے گا, پھر گاڑیاں بھی ہوں گی, بنگلے بھی ہوں گے, لیکن ہم بنگلے میں نہیں ہوں گے, بنگلہ ہم میں ہوگا. ہم دنیا میں نہیں ہوں گے, دنیا ہم میں ہوں گی. پھر یہ دل گوشت کا لوتھڑا نہیں, پوری ایک انجمن ہوگا. ہم یہاں نہیں, ہم کہیں اور ہوں گے. یہ فکروں کی باتیں ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ایسا ہی اچھا بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے, ہمیں ایسا ہی نیک بنا دے. جو ہم عمل کریں اس پر ہمیں عمل, جو کہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم جو حاضرین ناظرین یہاں پر تشریف لائے, تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما, تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب بنا. اور خامخا جیسا اقبال بھی کہتا ہے, وہ شعر تو بالضبط مجھے گوہر صاحب یاد نہیں, لیکن بڑی پیاری بات کہتا ہے وہ, کہ یوں تو سید بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو، یوں تو
سید صاحب السلام علیکم،
یوں تو سید بھی ہو، افغان بھی ہو، پٹھان بھی ہو تم، ارے سبھی کچھ بھی ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تم؟ واخر دعوانا الحمدللہ رب